الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأبابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر 30 تک ہے. ان کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو ان کے سارے سے جھکاؤ اور یہ دعا کرو کہ یا رب، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق دو، اور اپنے مال کو بےہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ. یقین جانو کہ جو لوگ بےہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. اور اگر کبھی تمہیں رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں سے اس لیے منہ پھیرنا پڑے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی متوقع رحمت کا انتظار ہو، تو ایسے میں ان کے ساتھ نرمی سے بات کر لیا کرو. اور نہ تو ایسے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر رکھو، اور نہ ایسے فضول خرچ کہ ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور قلاش ہو کر بیٹھنا پڑے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے. یقین رکھو کہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہے، انہیں پوری طرح دیکھ رہا ہے. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. ان آیات میں اللہ پاک نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی ہے، اس کا حکم دیا ہے کہ اسے اختیار کرو، اس لیے کہ تمام اعمال کی بنیاد توحید ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کے دل میں ایمان نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو وعدہ لا شریک نہیں سمجھتا، اور اللہ تعالیٰ کو لائق عبادت نہیں مانتا، پھر وہ کتنے بھی نیک اعمال کرے وہ مقبول نہیں ہے. تمام نیک اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے، اور ایمان کا دار و مدار توحید پر ہے. اسے سب سے پہلے تو اللہ پاک نے ان آیات میں توحید کا حکم دیا ہے کہ اسے اختیار کرو. اس کے بعد کچھ حقوق العباد اللہ پاک نے بیان فرمائے. ہمارے دین کے اندر جتنے بھی احکام ہیں وہ دو قسم پر ہیں. بعض احکام کا تعلق خاص اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، بندوں سے نہیں ہے، ان کو حقوق اللہ کہتے ہیں. جیسے نماز پڑھنا، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، نماز کسی بندے کے لیے نہیں ہو سکتی، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اب کوئی نماز کی پابندی کرے تو اس نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا، اور نہ پڑھے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی. اسی طرح روزہ سمجھ لیں، اسی طرح حج سمجھ لیں، تلاوت سمجھ لیں، ذکر سمجھ لیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، ان کو حقوق اللہ کہتے ہیں. ان میں بڑی تفصیل ہے. قرآن کریم ایسے بہت سے احکام سے بھرا ہوا ہے. اور دوسرے احکام وہ ہیں جن کا تعلق بندوں کی ذات سے ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے نسبت سے مقرر فرمائے ہیں، اور ان کی ادائیگی کا حکم دیا ہے. انہوں کہتے ہیں حقوق العباد. یہ بہت سارے اور قرآن شریف میں جگہ جگہ ذکر ہوئے. یہاں بھی اللہ پاک نے ان میں سے چند حقوق العباد کا ذکر فرمایا ہے، جیسے ماں باپ کا حق، جیسے ماں باپ کا حق، رشتہ داروں کا حق، غریبوں کا حق، مسکینوں کا حق، ان سب کا تعلق بندوں سے ہے اور انسانوں سے ہے. یہاں ان کا ذکر ہے. ہمارے اور آپ کی بس یہ نیت ہونی چاہیے کہ جب ہم اللہ کا کلام پڑھیں اور سنیں، اس کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر معلوم کریں، تو دل میں یہ نیت کریں کہ محض اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے. کیونکہ ایمان لانے کے بعد نجات کا دار و مدار اس پر ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانے، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، چاہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو. سارا قرآن کریم اسی کی تاکید سے بھرا ہوا ہے. شروع سے لے کر آخر تک آپ جگہ 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 یہ آیت پڑھتے بھی آئے ہیں، سنتے بھی آئے ہیں، مزید پڑھیں گے بھی اور سنیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. اب نیک عمل حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کو شامل ہے. لہذا صحیح معنی میں مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ٹھیک ٹھیک ادا کرے اور بندوں کے حقوق بھی ٹھیک ٹھیک ادا کرے، وہی کامیاب ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، اسی کے لیے دنیا کے اندر بھی حیات طیبہ کا وعدہ ہے، عزت و نصرت کا وعدہ ہے، آخرت میں بھی ایسے لوگ انشاءاللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. ان آیات میں سب سے پہلے اللہ پاک نے ماں باپ کا حق بیان فرمایا ہے کہ جب تمہارے اندر اور تمہارے پاس رہتے ہوئے تمہارے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے، بوڑھے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، تو ان کا حق یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی بات کہیں جس سے آپ کو تکلیف ہو تو غصہ کرنا، ناراضی کا اظہار کرنا، معاذ اللہ انہیں لان تان کرنا، تان و تشنی کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی وہ تکلیف دہ بات سن کر کے تمہاری زبان سے لفظ اف بھی نہ نکلنا چاہیے۔ اوہ یہ کیا کہہ دیا، اف یہ بھی نہ کہو، کیونکہ یہ جملہ بھی ایسا ہے کہ جو ہی آپ کی زبان سے نکلے گا ان کے دل پر نشتر کی طرح لگے گا، یعنی ان کو ایک دم تکلیف ہوگی، ہو سکتا ہے غصہ اور بڑھ جائے، یا پھر وہ غصہ پی جائیں اور اندر ہی اندر گھٹنا شروع کر دیں اور اندر ہی اندر ان کو اس سے اذیت ہو۔ لہذا ایک تو زبان سے کوئی ادنا تکلیف والا جملہ کہنے سے بچو، برداشت کرو، صبر سے کام لو، اپنی طرف سے کسی قسم کے غم و غصے کا اظہار نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے والدین ہیں، تمہارے اس دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ان کی طرف سے کوئی اور بھی کوئی اور احسان نہ بھی ہوتا تو ان کا یہی احسان اتنا بڑا ہے کہ انسان ساری زندگی اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا کہ میرے ماں باپ اس دنیا میں میرے آنے کا ذریعہ ہے اور میرے وجود کا ذریعہ ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے۔ وہ آئے تو ان کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں وجود بخشا جو ہزاروں نعمتوں کا باعث ہے، خود وجود ہزار نعمتوں سے بڑھ کر، کیونکہ آدم تو کچھ بھی نہیں، وجود ہی سب کچھ ہے، اسی کے ساتھ ایمان بھی ہے، اسی کے ساتھ اعمال بھی ہیں، اسی کے ساتھ دنیا بھی ہے، اسی کے ساتھ آخرت بھی ہے۔ تو ماں باپ کا یہی احسان بہت ہے کہ ان کے ذریعے ہم وجود میں آ گئے، تو محسن کے سامنے تھوڑی زبان چلایا کرتے ہیں اور ان کو تھوڑی ترکی بترکی جواب دیا جاتا ہے، بلکہ محسن کی طرف سے اگر کوئی تکلیف بھی پہنچے تو صبر کیا جاتا ہے کہ بھائی ان کا احسان بہت بڑا ہے، میں ان کے آگے بول نہیں سکتا، اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ لہذا زبان سے کوئی اور جملہ تو دور کی بات ہے، اف کا جو جملہ ہے جو بطور مثال کے اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ یہ بھی ایسا جملہ ہے کہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے سامنے یہ بھی کہا جائے، بس ان کے سامنے تو دم بخود رہو، چپ رہو، اور جب بھی بات کرو نہایت ادب سے، احترام اور نرمی سے بات کرو۔ تو ایک تو والدین کا یہ اللہ پاک نے حق بیان فرما دیا، اور یہ بڑھاپے کا جو ذکر فرمایا ہے یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ اگر وہ جوان ہو تو پھر انہیں خوب مارو پیٹو اور خوب ان کے سامنے زبان چلاؤ، یہ تو اس لیے بیان فرمایا ہے کہ عام طور پر جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کچھ عمر کی وجہ سے بھی، ضعف کی وجہ سے بھی، عقل وغیرہ کے متاثر ہو جانے کی وجہ سے بھی بعض دفعہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کو تکلیف ہوتی، لیکن اگر ماں باپ جوان ہوں، تگڑے ہوں تو عام طور پر ان سے ایسی باتیں صادر نہیں ہوتی، اور پھر ان کے طاقتور ہونے کی صورت میں اولاد ہمیشہ ان کے سامنے دبی رہتی ہے، اگر نہ دبے تو وہ تو بدتمیز ہے، نالائق ہے، وہ تو یہ نہیں کہ اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، پھر بھی جان ناجائز، کیونکہ ابھی تو وہ ماں باپ ہیں جو اس کے وجود کا ذریعہ ہیں اور بے شمار ان کے احسانات ہیں جو انہوں نے اپنی اولاد پر کیے ہیں۔ بڑھاپے میں خاص طور سے جب ان کے اعضاء اور قوا کمزور ہو جائیں تو پھر کچھ باتیں ایسی آتی ہیں ان کی جانب سے جو اولاد کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، جس میں ماں باپ معذور ہوتے ہیں اور اولاد بلا وجہ اس سے ناراض و خفا ہوتی ہے، نہ ہو، حکم یہ کہ مت ہو. لہذا جوانی میں بھی اگر والدین ملیں اور طاقت اور قوت کی حالت میں ملیں تب بھی ان کو ستانا، پریشان کرنا، نافرمانی کرنا جائز نہیں، بڑھاپے میں بدرجہ اولا جائز نہیں. یہ مجھے ایک قصہ یاد آیا، ایک بنیا تھا اور اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا. ایک بنیا یعنی ہندو اور اس کا نوجوان بیٹا تھا. باپ بوڑھا ہو چکا تھا، بیٹا نوجوان تھا، اور بعض دفعہ جب عقل میں فطور آ جاتا ہے، خلل آ جاتا ہے، تو ایک ہی بات کو آدمی بار بار دہراتا ہے. تو بنیے نے جو بوڑھا تھا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، گھر کی دیوار پہ کھبوا کے بیٹھ گیا. تو بنیے نے اس سے پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ نہ کبوا ہے. پھر نے بولا، یہ کیا بیٹھا ہے؟ کبوا ہے. اب تھوڑی تھوڑی دیر میں وہ اپنے عقل کے کمزور ہونے کی وجہ سے وہ بار بار پوچھتا، جیسے بچہ بار بار پوچھتا ہے نا ایک چیز کے بارے میں، ایسے کیا کہتے ہیں، وہ بھی بار بار پوچھنے لگا. تو تھوڑی دیر میں اسے تیش آنے لگا، لیکن بتا تو دیا کبوا بیٹھا اور کیا بیٹھا ہے. پھر اس نے تھوڑی دیر میں پوچھ لیا، عقل خراب ہو گئی ہے کیا؟ کہتی ہے میں نے کبا کبا بیٹھا ہے. وہ پھر تھوڑی دیر میں بول پڑا کہ بیٹا یہ کیا بیٹھا ہے؟ ابا تم نے تو بس میری جان ہی کھا لی، کتنی دفعہ تو میں نے بتا دیا کبا بیٹھا ہے، کبا بیٹھا ہے. پھر ایک دفعہ اور پوچھ لیا، اب تو بیٹا جو ہے وہ کھڑا ہو گیا مارنے کے لیے، اور شخص سست کہنے لگا. جب اس نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا بیٹھ جا بھائی، اور کہا میری بہی لے کر کے اندر سے. بہی کہتے ہیں رجسٹر کو جس میں حساب کتاب لکھا جاتا ہے، اہم باتیں نوٹ کی جاتی ہیں. جاؤ اندر سے میرے لاکر میں سے بہی نکال کر کے لاؤ. وہ لے کے آ گیا، کہا اس میں دیکھو فلاں صفحے کو ذرا کھولو. لکھا فلاں صفحہ، اس نے کھول دیا تو وہاں یہ واقعہ لکھا ہوا تھا کہ ایک دن بنیا جوان تھا اور یہ بیٹا جو تھا بچہ تھا. تو اس بچے نے اپنے باپ سے جو جوان تھا پوچھا، ابا یہ کیا بیٹا ہے؟ کیا بیٹا؟ کبوا بیٹا ہے. وہ بھی کبوے کا ہی واقعہ تھا. تو لکھا تھا کہ اس وقت میرے بیٹے نے مجھ سے 100 مرتبہ پوچھا ہے کہ یہ کیا بیٹھا ہے، تو میں نے ہر دفعہ پیار سے بتایا ہے کہ بچہ کبوا بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے تو 10 دفعہ کہا ہے کہ کیا بیٹھا ہے، تم اسی پر مجھے مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے اور مجھے سخت سخت کہنا شروع کر دیا. اب میں نے تو 100 دفعہ جواب دیا تھا، تو مجھے تو کوئی غصہ آیا نہیں تھا. تو بیٹا عقل مند تھا، اس کو بڑی ندامت ہوئی کہ واقعی انہوں نے 100 دفعہ جواب دیا، میں نے 10 دفعہ میں میرا پارا چڑھ گیا. یہ سبق آموز واقعہ ہے. اس نے سبق دے دیا اپنے بیٹے کو کہ بھائی اب میں بچے کی طرح ہوں، تو باپ کی طرح ہے. جب تو بچہ تھا میں باپ تھا تیرا، باپ کی طرح تھا تیرا. تو میں نے تو 100 دفعہ میں بھی تجھ کو اس سے میں جواب نہ دیا، ہر مرتبہ پیار محبت سے جواب دیا. تو بھائی یہی سبق یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچپن میں بھی ہماری بہت ساری بے شمار باتوں کا جواب والدین ہمیشہ نرمی سے، پیار سے، شفقت سے دیتے ہیں. ہماری بہت سی حاجتیں، ضرورتیں ہمارے ضد اور اصرار پر پوری کرتے ہیں. تو اب تم اس قابل ہو کہ ان کی تمناؤں کو پورا کرو، ان کی خواہشات کا احترام کرو، ان کے جواب دینے میں ادب ملحوظ رکھو. ایسے ایک اور بنیا کا واقعہ یاد آ گیا. یہ سب حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض اور ان کے ملفوظات و مواعظ میں ہیں یہ واقعات. یہ سکھ کا واقعہ ہے، یہ کہ ایک سکھ جو تھا وہ بوڑھا ہو گیا، اور بڑھاپے میں بعض دفعہ آدمی کو دمے کی بیماری ہو جاتی ہے. اور دمے کا مریض جو ہوتا ہے رات بھر کھانستا ہے, بلغم تھوکتا ہے, اسی میں اس کی رات گزرتی ہے. تو اس کا ایک بیٹا تھا, وہ جب باپ بوڑھا ہو گیا اس کو تو دمہ ہو گیا, وہ گھر میں بیٹھ گیا اور یہ اپنے کاروبار اس نے سنبھال لیا. دن بھر کاروبار کرتا, رات کو تھکا ہارا آتا تو کچھ کھا پی کے پھر وہ اپنے ابا کے پاس بیٹھ جاتا اور وہ کھانسنا شروع کر دیتا. اس کے بعد پھر وہ سو جاتا ہے, لیکن اس کی کھانسنے سے اس کی بار بار آنکھ کھلتی ہے اور نیند خراب ہوتی تھی. لیکن وہ تو اب بیمار ہو گیا, دمہ بعض دفعہ لا علاج ہو جاتا ہے. اور اس زمانے کا واقعہ جب اتنے زیادہ طبی سہولتیں بھی نہیں تھیں. بہرحال روز آنا قصہ ہو گیا بھی ہے کہ رات کو جب وہ کام دھندے سے فارغ ہو کر کے آئے, کھا پی کر کے آرام کرنے کے لیے لیٹے, تو اس کا باپ جو ہے وہ کھانس کھانس کے اس کو پریشان کرے. تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ بارہا میرے دل میں یہ آتا کہ میں ان کو کہوں کہ میں تمہارا کہیں اور بندوبست کر دوں, تم وہاں رہو اور رات وہاں گزارو, میں دن بھر کا تھکا ہارا ہوتا ہوں اور پھر میں رات بھر تمہاری کھانسنے کی وجہ سے بے آرام ہوتا ہوں, تو مجھے تو بہت تکلیف ہو رہی ہے. لیکن پھر خیال آتا ہے کہ نہیں, میرے باپ ہے بھائی, انہوں نے زندگی بھر مجھے پالا ہے, پوسا ہے اور اس قابل کیا ہے کہ آج میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوں, میں کیسے یہ کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ تو روز کا قصہ ہو گیا. یہاں بیچ میں ایک بات کہہ دوں کہ یہ تو ایمان اور دین ایسی چیز ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتی, ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لائق بنا دیتی. ورنہ کفر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اللہ بچائے. لہذا وہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ بھائی یہ تو روز روز کی بات ہوگی, پتہ نہیں مرے گا کب مرے گا, میں ایک ہی مرتبہ کیوں نہ اس کو دریا میں ڈال کے اس سے جان چھڑاؤں. یہ اس کے دل میں خیال آنے لگا. تو دو چار دفعہ تو اس نے جھڑک دیا اس کو کہ یہ تو غلط خیال ہے, یہ میرا باپ ہے, مجھے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے, میں ایسا کیوں کروں. بس ایک دن ایسا ہو کہ یہ انتہائی تھکا ہوا تھا اور اسی دن اس پر دمے کا دورہ تھا, بس وہ جو رات بھر کھانسنے لگا تو یہ تنگ ہو گیا اور غصے میں یہ اٹھا. اور جناب باپ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا, کوئی وزن ہی نہیں تھا اس کے اندر, اس نے اٹھا کر کندھے پہ رکھا اور سیدھا کیا کہتے ہیں دریا میں پھینکنے کے لیے چلا. اور باپ بھی کچھ نہ بولا, خاموشی سے بیٹھا رہا. جب وہ دریائے کنارے پہنچا اور پھر ایک مناسب جگہ دیکھ کر کے وہ ذرا پانی میں اترا کہ ذرا میں آگے گہرے پانی میں اس باپ کو پھینکوں, تو جب وہ پھینکنے کا ارادہ کرنے لگا, بیٹا ذرا ٹھہر جا ٹھہر جا. اور پھر کہا کہ جہاں تم ڈالنا چاہ رہے ہو اس سے ذرا دو گز آگے یا پیچھے ڈالو مجھے. کہ دو گز میں کیا فرق ہے, اس میں کیا فرق ہے, یہ بھی تو کنارہ ہے, یہ بھی تو کنارہ ہے, یہاں بھی تو پانی ہے, یہاں بھی تو پانی ہے, اس میں کیا فرق ہے. اس کا کہنے کی بات تو نہیں ہے, مگر اب تو پوچھ رہا ہے تو کہہ دیتا ہوں, میں نے بھی اپنے باپ کو یہاں ڈالا تھا, یہ مکافات عمل ہے. تو مجھے شرم آئی کہ جہاں میں نے اپنے باپ کو ڈالا تھا آج مجھے بھی اسی جگہ ڈالا جا رہا ہے, نہ میں اپنے باپ کو ڈالتا نہ میرے ساتھ ایسا ہوتا. اس شرم کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ دو گز آگے پیچھے کر لے. اس کے بیٹے کی عقل میں آ گئی, او ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ آج میں اس کو ڈالوں گا تو کل مجھے پھر یہاں ڈالنا, یہی مرنا ہے مجھے بھی. لہذا وہ فوراً الٹے پاؤں باہر نکلا اور کندھوں پر رکھ کے باپ کو واپس گھر لایا. اور پھر لاتے سب سے پہلے اس کا کمرہ دھویا, اس کا بستر صاف کیا اور اس کے کپڑے بدلوائے, اس کو نہلایا اور خدمت میں لگ گیا. بڑے سے بڑے حکیموں کو بلا کر کے اس کا علاج شروع کیا کہ بھائی یہ تو دنیا جیسے کرنی ویسے بھرنی ہے ضرور, یہ تو کرنے جیسا کرو ویسے بھرو. یہ تو مینوں نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا کیا تھا تو کل میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا, تو میں اپنی موت آرام دہ کیوں نہ بناؤں. اس کا حال یہ ہے کہ میں خدمت کروں تو میری بھی خدمت ہوگی. انہوں نے خدمت نہیں کی تو اب تک ان کے ساتھ یہ ہوا. لہذا اس نے پھر ان کی خدمت شروع کر دی, دل جوش شروع کر دی اور اس نے اس سے سبق لے لیا. تو ماں باپ کے ساتھ یہ معاملہ تو بلا شبہ ایسا ہی ہے. تین گناہ ایسے ہیں کہ دنیا ہی میں اللہ پاک نے اس کا بدلہ رکھا ہے, اس کی سزا رکھی ہے, یعنی فوری اس کی سزا جو ہے اور اس کا انجام دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، آخرت میں تو جو ہے وہ ہے، لیکن تین گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ بچائے کہ اس کا جو ہے سزا دنیا ہی میں دکھا دیتے ہیں، دے دیتے ہیں. ایک ماں باپ کو ستانا، کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، تو عام طور پر یہ دیکھا ہے کہ مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کی سزا اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، اور وہ دنیا کی وہ سزا ہوتی ہے، آخرت کی نہیں، آخرت کی الگ ہے. اللہ بچائے. اس پر بھی میں ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ ایک دن دوپہر کو چل چلاتی دھوپ میں سڑک کے بیچوں بیچ ایک جوان کو دیکھا کہ وہ اپنے بڈھے باپ کی ٹانگ گھسیٹ رہا ہے، ٹانگ پکڑ کے روڈ پہ گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے. اب جو دیکھ رہا ہے اس کو لعنت کر رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے اس نوجوان پہ لعنت کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، کمبخت مردود، کیا کر رہا ہے تو اپنے باپ کے ساتھ، کیا ظلم ڈھا رہا ہے تو اپنے باپ کے اوپر. کسی کو اتنا غصہ آیا کہ وہ اس نوجوان کو مارنے کے لیے دوڑا کہ میں تیری ایسی تیسی، ایسا کیا کر رہا ہے تو یہ. تو جب اس نے دیکھا کہ یہ میرے بیٹے کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، تو اس نے کہا بھی ذرا یہاں میرے سے میری بات سن لے. کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ذرا کان میرے منہ کے پاس لے کے آ، کان میں کہنے کی بات ہے. تو اس نے کان کر دیے. کہ اس کو کچھ مت کہ، میں نے بھی اپنے باپ کو اسی طریقے سے گھسیٹا تھا، تو میں بھی گھسیٹا جا رہا ہوں، تو اسے کچھ مت کہ، میں اس لیے خاموش ہوں کہ میرے جیسے میں نے کیا تھا میرے ساتھ ویسے ہی ہو رہا ہے. تو والدین کے ساتھ جو آدمی بدتمیزی کرتا ہے، بدتہذیبی کرتا ہے، بے اکرامی کرتا ہے، بے احترامی کرتا ہے، بھائی اس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ایک گناہ تو یہ ہو گیا. دوسرا گناہ ہے تکبر کا. تکبر جو آدمی دنیا میں کرتا ہے ضرور دنیا میں ذلیل ہوتا ہے. اب جس نوعیت کا تکبر ہوتا ہے اسی نوعیت کی اس کے ساتھ سزا ہوتی ہے، لیکن نقد ہے اس کے اندر، ادھار نہیں ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے تکبر کی سزا اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں جو بھی اس کی سزا ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ سزا دنیا کے اندر ہوتی ہے. ایک نہیں، دو نہیں، دس نہیں، بیس نہیں، کتنی مثالیں میرے سامنے، ہماری حکومت کے اندر کتنے سربراہ آئے اور جنہوں نے بھی غرور و تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو ذل و خوار کیا. بعض نے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے، مجھے کوئی نہیں ہلا سکتا، تو پھانسی کا پھندہ گلے میں آیا. ایسا ذلیل کہ دنیا میں کوئی اس سے زیادہ ذلیل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، سرکاری سطح پر بھی، غیر سرکاری سطح پر بھی، انفرادی طور پر بھی بے شمار واقعات ہیں کہ جس نے بھی بڑا بول بولا دنیا میں اللہ پاک نے اس کو ذلیل کر دیا، اور آخرت میں جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی، اللہ یہ کہ توبہ کر لے. اور تیسرا گناہ ہے ظلم، کسی کے ساتھ ظلم کرنا، کسی پہ زیادتی کرنا. اب چاہے عزت کے راستے سے، چاہے جان کے راستے سے، چاہے مال کے راستے سے، چاہے زبان کے راستے سے، جو جس پر ظلم کرے گا اور مظلوم سے معافی نہیں مانگے گا، تو بھائی ظلم کا جو ہے کہ جو سزا ہے وہ دنیا میں اللہ پاک دکھا دیتے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات یاد ہے، حضرت فرماتے تھے کہ دنیا میں سلطنت اور حکومت کفر کے ساتھ تو جمع ہو سکتی ہے، ظلم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. یعنی کافر بادشاہ تو بن سکتا ہے، اور کتنی حکومتیں ہیں کافروں کی دنیا کے اندر، لیکن جو حاکم ظالم ہوگا اس کی حکومت نہیں چل سکتی، فوراً ہی زوال آئے گا اس کے سلطنت کو، اس کا بھی ہم نے مشاہدہ کر لیا. اور پھر یہ حکومت کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تو ایک مثال دی ہے ہمارے حضرت نے کہ بھائی سلطنت کے ساتھ ظلم جمع نہیں ہو سکتا، ظلم اس کے ساتھ ہوگا تو سلطنت چلی جائے گی، کفر کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے، کافر حاکم بن سکتا ہے. ایسی انفرادی واقعات میں بھی اور گھریلو اور دیگر معاملات میں جو کسی بھی ظلم کرتا ہے نا، بس وہ بچتا نہیں ہے، پھر وہ اس پر ضرور من جانب اللہ اس کا وبال آ کے رہتا ہے. یہ تین گناہ آتے ہیں، ظلم، تکبر، والدین کی نافرمانی اور ان کو ستانا. یہ تین بڑے بڑے گناہ ہیں، حرام اور ناجائز ہیں، لیکن یہ ایسے گناہ ہیں کہ ان کی سزا مؤخر نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی نقد ہے اور آخرت میں جو ہوگی وہ تو ہوگی، اللہ بچائے اللہ. اور اللہ پاک نے اس آیت میں والدین کو اف نہ کہنے کے سلسلے میں ایک تو ادب یہ بتایا کہ ہمیشہ عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان سے ملو، ان سے بات کرو، ان کو عام مردوں اور عورتوں کی طرح مت سمجھو، بلکہ وہ تمہارے والدین ہیں اور تمہارے پیدائش اور وجود کا باعث ہیں، لہذا ان سے بات کرنے میں بہت ہی احترام کا اور ادب کا دامن تھام کے رکھو. دوسرے کہ انہوں نے جو تم کو بچپن میں پالا ہے، تم نہیں جانتے کس پیار اور لاڈ کے ساتھ انہوں نے تم کو پالا ہے اور کس طرح انہوں نے اپنی گود میں تم کو رکھا ہے اور سائے سائے رات تمہاری تکلیف میں انہوں نے گزاری ہیں، لہذا ان کے ان باتوں کو یاد کرو اور یاد رکھو، اور یاد رکھ کر کے ان کے ساتھ شفقت کا، عزت کا، رحمت کا معاملہ کرو. اور اگر کبھی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، تو ان سے بھی معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں. بس یہاں ایک بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں، باقی آیات کی تفسیر تشریح انشاءاللہ آئندہ ہوگی. وہ یہ کہ بعض لوگ نادان ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، ماں باپ کی زندگی میں قدر نہیں کی اور ان کے ساتھ بدسلوئی کی، بدتمیزیاں کی، اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے. اب اس کو احساس ہو رہا ہے ان کے انتقال کے بعد، بھائی میں نے تو زندگی میں اپنے ماں باپ کی بڑی حق تلفی کی ہے، بڑی ان کی کوتاہیاں کی ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، اب میرا کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک بڑے مہربان اور رحمان و رحیم ہیں، انہوں نے اس کا بھی حل رکھا ہے. وہ حل یہ ہے کہ اب ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے رہو، اصال ثواب کرتے رہو، صدقہ خیرات کا ثواب انہیں پہنچاتے رہو. تو اسی سے جو ان کی کوتاہیاں، ان کے حق میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، وہ ان کی تلافی ہو جائے گی، اور پھر یہ نافرمان اولاد مرنے کے بعد جب اٹھے گی تو انشاءاللہ فرما برداروں میں اٹھائی جائے گی. اس لیے کہ اب وہ وہاں پہنچ کر کے اس کے سخت محتاج ہیں، اور یہ محتاج ہے اس بات کہ میں نے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بس زندگی بھر ان کو یاد رکھو اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو. تو جب اولاد یا کوئی بھی اپنے مرحومین کے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر ثواب قبر میں داخل کر دیتے ہیں، پہاڑوں کے برابر. اس لیے ایصال ثواب کا یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے اور دعائے رحمت کرے. اللہم اغفر لہما وارحمہما وعافہما واعف عنہما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، ان کی بخشش فرما، ان کے درجے بلند فرما. اللہم اغفر لہما وارحمہما وعافہما واعف عنہما، یا اللہ ان کو عافیت عطا فرما اور ان پر رحم فرما اور ان کی عافیت عطا فرما. تو یہ دعا یا اور کوئی سی بھی دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، بس یہ یاد رکھیں اور ہر نماز کے بعد یا صبح شام معمول بنا لیں. معمول میں اس لیے کہتا ہوں کہ معمول سے جب وقت آتا ہے نا تو خود بہت انسان کی طبیعت اس کام کو کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے، اور جس کا معمول نہیں ہو تو بس وہ بھول گیا تو بھول گیا، یاد آ گیا تو یاد آ گیا، وہ تو اندھے کی لاٹھی ہے. تو معمول بنا لیں، اور معمول کے لیے توجہ کی ضرورت ہے. بس ایک ہفتہ توجہ سے آپ صبح شام یہ ہر نماز کے بعد یہ دعا اپنے والدین کے لیے، چاہے زندہ ہوں یا وفات پا گئے، دونوں صورتوں میں کرنا شروع کر دیں، تو آپ کو یاد ہو جائے گی، پھر خود بخود پھر ہونا شروع ہو جائے گی. تو اتنا بڑا ثواب ان کی قبر میں جائے گا، تو پھر وہ ناراض ہوں گے، خوش ہوں گے، تو بہت خوش ہوں گے بھائی کہ اچھے لوگ، اچھا ہوا تھا تو نالائق مگر اب تو بڑے اچھے اچھے کام کر رہا ہے، کرتا رہے بھائی، تو وہ خوش ہو جائیں گے. اسی طرح جب ان کو تسبیحات پڑھ کے ثواب بخشے گا، اور اسی طرح سے نوافل پڑھ کے ثواب بخشے گا، قربانی ان کی طرف سے کرے گا، صدقہ خیرات کرتا رہے گا، تو یہ دوسرا درجہ ہے اس حال ثواب کا. تیسرا درجہ یہ ہے کہ صدقہ جاریہ میں ان کے لیے حصہ ڈال دے، کہیں مسجد میں مدرسے میں دعا پیسے شامل کر دے کہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، تو اس طرح جب وہ زندگی بھر ان کے لیے مغفرت کی دعا اور سارے ثواب کرتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں جس والدین کے انتقال کر رہے تھے نافرمان تھا، اب جب اس کا انتقال ہوگا قیامت میں یہ ان کے ساتھ اٹھے گا تو فرما برداروں میں اس کا نام درج ہو جائے گا، اور کیا چاہیے، کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انہوں نے مرنے کے بعد بھی معافی تلافی کا راستہ اس طرح سے رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا معاملہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کے والدین کی بھی مغفرت فرمائے، ہماری کوشش فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.darsquran.com